इश्क का नाम करबला है। जब इश्क अपने मेराज पर पहुंचे, मारिफत जब अपने कमाल पर पहुंचे, इरफान इलाहिया उस मंजिल और मकाम पर पहुंचे कि जहां इंसान को खुदा के सिवा कुछ नजर न आए और उसकी नजर में अजमत खालिक इस कदर जागृती हो जाए कि अपनी औलाद भी कम कीमत नजर आए उस अजमतों के सामने कि उस नामों से इलाहिया को बचाने के लिए और अजमत इलाहिया को बचाने के लिए शौक इश्क और इरफान इलाहिया के शौक में वो सारी कुर्बानियां जो एक दुनियादार इंसान के लिए मुश्किल है हुसैन के लिए आसान हो गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वो कुर्बानियां जो एक दुनियादार इंसान के लिए, दुनियादार इंसान तो सोच भी नहीं सकता जो कुर्बानियां इमाम हुसैन ने पेश की है। अगर इलाही नजर से करबला को न देखा जाए तो फिर करबला समझ ही नहीं आएगी। उन लोगों के समझ में करबला नहीं आ सकती जिनकी निगाहों में दुनिया का जलवा खप गया हो, जो दुनिया पर मर मिटे हो, जिनकी निगाह में मादी दुनिया ही सब कुछ है, दुनियावी हयात ही सब कुछ है, जिनका ईमान आखिरत पर नहीं है, जिनका ईमान जात रुबियत पर नहीं है, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में इश्क इलाही नहीं है, उसे करबला नहीं समझ में आ सकती। इसलिए कि करबला इश्क इलाही की मंजिलों का नाम है, इरफान की बुलंदियों का नाम है। करबला कुछ नहीं है मगर इरफान है, करबला कुछ नहीं है मगर मारिफत ही मारिफत है, इश्क ही इश्क है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। अल्लाह सुभानहु व तआला की जात से वो मोहब्बत जहां इन अदाए कुल्ली हासिल हो जाए। एक आरिफ जो सफर करता है अपनी जात से निकलता है, ख्वाहिशात को खैरबाद करके आगे बढ़ता है, तमन्नाओं का गला घोंट के आगे बढ़ता है, जिहाद में सबसे बड़ा जिहाद जिहाद अकबर जिहाद नफ्स है, नफ्स के साथ जिहाद करना जिहाद अकबर है। मैदान जंग से लश्कर इस्लाम लौट के आ रहा था तो हुजूर सरवरे कायनात ने उनकी तरफ देख के कहा कि तुम छोटी जंग से लौट के वापस आ रहे हो, अभी बहुत बड़ी जंग का तुम्हें सामना है। तो पूछा कि अब इससे बड़ी जंग क्या होगी कि सर कटाने के मैदान से आ रहे हैं जहां जान दी जाती है उस मख्तल से वापस लौट के आ रहे हैं, जहां तीर बरसते हैं, जहां नैजे चलते हैं, जहां तलवारें चमकती हैं, हम वहां से लौट के आ रहे हैं। तो हुजूर सरवरे कायनात ने कहा मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग जिहाद असगर है और अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग जिहाद अकबर है। इंसान दुश्मन पर तो काबू पा सकता है लेकिन अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का दुश्मन नहीं है, बाहर के दुश्मन को जेर करना आसान है। तुम्हारा खतरनाक तरीन दुश्मन खुद तुम्हारे पहलू में बैठा हुआ है, ये तुम्हारा दुश्मन है। बाहर का दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बाहर का दुश्मन तुम्हारे सर्वोत्तम में तो जुदाई डाल सकता है, जिस्म को तो अजियत पहुंचा सकता है, बाहर का दुश्मन तुम्हारे जिस्म को अजियत पहुंचा सकता है लेकिन इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इंसान مجموعے کا نام نہیں ہے، انسان انسان نہیں بلکہ انسانیت کا نام انسان ہے۔ اگر انسانیت باقی ہے تو انسان بننے کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن اگر انسانیت مر گئی تو زندہ رہ کر بھی انسان مردہ ہے اور چلتی پھرتی لاشوں کے مانند ہے۔ اسلام حیات جاندانی دینا چاہتا ہے، اور جو لوگ حیات جاندانی چاہتے ہیں انہیں عرفان حاصل کرنا ہوگا۔ صلوات پر محمد انسان کی انسانیت کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں سے اس کی فطرت کی آواز ہوتی ہے۔ فطرت کی جو آواز ہے وہ آواز، وہ صدا، صدا الہیہ ہے۔ انسان کے اندر جو سب سے پہلی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ خواہش ہے اپنے خالق کو پہچاننے کی خواہش۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا شوق پیدا ہوتا ہے وہ شوق دیدار الہیہ کا شوق ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ دیدار الہیہ کا شوق اپنی آنکھوں میں سجا کے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے سینے میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے خالق سے ملنے کی تڑپ، اپنے خالق کو پہچاننے کی تمنا، اپنے خالق کو پہچاننے کی آرزو، اپنے خالق کو پہچاننے کی خواہش، تشنگی، تشنگی کا احساس کرتا ہے، پیاس لگتی ہے عرفان الہیہ کی۔ یہ فطرت کی آواز ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو بنی آدم سے لیا گیا ہے۔ الستو بربکم من انفسکم، یہ وعدہ لیا گیا ہے، یہ عہد لیا گیا ہے کہ تم اللہ، اپنے نفس سے زیادہ اپنی خواہشات کو تم قربان کر دو گے اللہ کی خواہش کے آگے۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولادوں، ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کون ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہے، جو خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے۔ جو خدا کے مقابلے میں، جو غیر خدا ہے، جو خدا کے مقابلے میں ہے، جو خدا کے خلاف میں ہے، جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہی شیطان ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہے۔ اگر ابلیس اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو ابلیس شیطان بن جاتا ہے، جن اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو جن شیطان بن جاتا ہے، انسان اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو انسان شیطان بن جاتا ہے۔ جو سجدوں سے روک رہا ہے وہی شیطان ہے، جو عبادتوں سے منع کرے وہی شیطان ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے سے پیشانیوں کو روکے وہی شیطان ہے، جو اللہ کی عبادت سے روکے اسی کا نام شیطان ہے۔ اور یہ شیطنت وہ ہے کہ بنی آدم سے یہ عہد لیا جا چکا ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، جو اللہ کی عبادت سے روک دے تم اس کی پیروی نہ کرو، جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے تم اس کی اتباع نہ کرو۔ تو فطرت سے یہ عہد دیا جا چکا ہے، تو فطرت انسانی کے اندر شیطان سے بغاوت کا جذبہ ہے، فطرت انسانی کے اندر اللہ سے محبت کا پیغام ہے، فطرت انسانی کے اندر اللہ سے محبت ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی اللہ کو بلانا چاہے لیکن بلا نہیں سکتا، اور اس کی زندگی اچھی بن کے رہ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں چاہے ان کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ آ جائے لیکن اضطراب ان کے قلب میں ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فمعیشتا لہ فنکا, جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی زندگی حقیقت ہو جاتی ہے, ان کی زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے, مصائب اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے, ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا, ان کی زندگی میں اطمینان نہیں رہتا. یہ اطمینان سوائے ذکر الہیہ کے اور کسی ذکر سے نہیں مل سکتا. انسان کے دل سوائے ذکر الہیہ سے ان کی غذا روحانیت کی غذا, روح کی غذا, دل کی غذا, دل کی زندگی یاد الہی ہے. وہ دل آباد ہے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے, اور وہ دل مردہ ہے کہ جس دل میں یاد الہی نہیں ہوتا. یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ عارف العارفین نے سمجھائی ہے, سید العارفین نے سمجھائی ہے, امام المتقین نے سمجھائی ہے. یہ بات علی ابن ابی طالب کی وصیت کے جملے ہیں. سلوان پر میرے نام میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, بے تقوی الہی اختیار کرو, اسی کا بے تقوی اللہ. وعمارت قلب کا بذکر, اور اپنے دل کو اس کی یاد سے معمور کر دو. وعمارت قلب کا بذکر, اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو, یہ علی کی وصیت ہے. جو پیروکاران علی ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی وصیتوں کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں, اور دشمنان علی وہ ہیں جو علی کی وصیتوں کو بھلا دیتے ہیں. وہ علی کا دشمن ہیں جو علی کی وصیتوں کو بھلا دے, جو علی کے نقش قدم پہ چلنے سے انکار کر دے. جس طرح سے شیطان نے اللہ کی راہ پہ چلنے سے انکار کیا تھا, ویسے ہی اگر علی کے راستے سے جو لوگ منحرف ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ در حقیقت علی ابن ابی طالب کو پسند نہیں کرتے جو ان کی وصیتوں کو بھلا دینا چاہتے ہیں. وہ نیک فرزند ہے جو ان کی وصیتوں کو یاد رکھے, اور وہ فرزند آپ ہو جاتا ہے جو ان کی وصیتوں کو بھلا دیتا ہے. اور وصیت علی کیا ہے؟ اسی کا بتقوی اللہ, اسی کا بتقوی اللہ, اللہ کی پرواہ کرو, اللہ سے ڈرو, اور وعمارت قلبک بذکری, اور اپنے ذکر کو اللہ کے یاد سے معمور کرو. یعنی وہ دل آباد ہوتے ہیں جہاں یاد الہیہ ہوتی ہے, وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں, ان گھروں میں دیو آباد ہو جاتے ہیں, شیاطین آباد ہو جاتے ہیں, ان دلوں میں نفاق آ جاتا ہے, ان دلوں میں فسق و فجور آ جاتا ہے, ان دلوں میں جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے اس دل میں غیر خدا کی محبت آ جاتی ہے. اس لیے کہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا, دل کبھی خالی نہیں ہوتا, قلب کبھی خالی نہیں ہوتا. خلوت دل نیست جامعِ صحبت اغیار, خلوت دل نیست جامعِ صحبت اغیار, دیو چو بیرو روت فرشتے درآیت. دل کا خلوت کدا اغیار کی اذکار کا مرکز نہیں ہے, غیروں کے تذکرے کا مرکز نہیں ہے, بلکہ اب جب دیو باہر نکلتے ہیں تو فرشتے چلے آتے ہیں, اور جہاں پر یاد الہیہ ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں, اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں فرشتے نہیں آتے, دیو آباد ہوتے ہیں. وہاں शयातीन आते हैं, वहां दुश्मनान खुदा आबाद हो जाते हैं, उस दिल में फिरौनियत घर कर जाती है, उस दिल में शद्दादियत घर कर जाती है, उस दिल में नमरूदियत घर कर जाती है, और नमरूद अपना पसेरा और फिरौन अपना आशियाना बना लेता है उन दिलों को जिस दिल में याद इलाही नहीं होती, जिस दिल पे अल्लाह का तज़किरा नहीं होता, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, उसकी याद से जब दिल खाली होता है तो उस दिल में फिरौनियत अपना आशियाना बनाती है, नमरूदियत अपना आशियाना बनाती है, अमवियत वहां घर कर जाती है, और हकीकत में वहां पर यजीदियत चली आती है, चाहे जबान पर कुछ भी रहे लेकिन दिल निफाक से पुर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वहां पर याद इलाही, और जब याद इलाही के दिए जलते हैं तो फिर तस्वीरें औलिया वहां होने लगता है, औलिया चले आते हैं, फरिश्ते चले आते हैं और अंबिया चले आते हैं। यही वजह है कि जब अल्लाह का जिक्र करने के लिए आप बैठते हैं, जब कुरान मजीद खोलते हैं, ये समझ कर कि कलाम इलाहिया तो मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, जब आप अल्लाह का जिक्र करने के लिए किताब खुदा को खोलते हैं तो कभी आदम का जिक्र मिलता है, कभी नूह का जिक्र मिलता है, कभी खलील का जिक्र मिलता है, तो कभी कलीम का जिक्र मिलता है, और आवाज आती है आदम तुम पर सलाम, नूह तुम पर सलाम, खलील तुम पर सलाम, मूसा तुम पर सलाम, ईसा तुम पर सलाम, सलाम हो आले यासीन, सलाम याद अपने दिलों में बसाई है, तुम वही हो जिस पर अल्लाह की नेमतें नाज़िल हुई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह की नेमतें नाज़िल हुई वो कौन है, वो कौन है, वो आदम है जिन पर अल्लाह की नेमतें नाज़िल हुई, वो नूह अलैहिस्सलाम है, वो खलील अलैहिस्सलाम है, वो करीम अलैहिस्सलाम है, वो मसीह अलैहिस्सलाम है, और वो मोहम्मद अरबी और उनकी आले अतहार है जिन पर अल्लाह की नेमतें नाज़िल हुई है। क्यों? इसलिए कि ये सब दोस्तदारान परवरदिगार है, ये सब मुहिब्बान परवरदिगार है, इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ऐसे जागुजी हो चुकी है कि ये गैर खुदा का तस्किरा पसंद नहीं करते, ये सिवाय खुदा के किसी को नहीं चाहते, ये चाहते हैं तो सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं चाहते। यही वजह है कि जब इनकी जबान पर जिक्र जारी होता है तो सिवाय खुदा के किसी का जिक्र नहीं जारी होता, वो चुपते हैं तो सिवाय खुदा के, और खुदा के आगे अगर फिरौन आ जाए तो उसको ठुकरा देते हैं, नमरूद आ जाए तो उसे ठुकरा देते हैं, इतनी ताकत इनके अंदर कैसे पैदा हो गई? तो ये ताकत जिक्र इलाहिया की बुनियाद पर पैदा हुई है, ये इरफान इलाहिया की बुनियाद पर पैदा हुई है कि वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं चाहते, अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करते, अगर उनका कोई महबूब है तो खुदा है, और वो उनका महबूब है जो खुदा का महबूब है, जो खुदा का महबूब नहीं है वो उनसे नफरत करते हैं, और इस कदर नफरत करते हैं कि उनसे दामन बचा लेते हैं और उनसे दूर रहते हैं, और दूसरों को भी हुक्म देते हैं कि वो लोग तुम्हारे लिए नामहरम है कि जो जिक्र इलाही नहीं करते, महरम राज इलाही वो है, वो महरम है जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लोग जो खुदा को पसंद नहीं करते वो सब नामहरम है, उनकी तरफ देखना भी गुनाह है। उलमा और उरफा कहते हैं, आरिफीन बिल्लाह कहते हैं कि सिर्फ खवातीन नामहरम नहीं है बल्कि हर वो शख्स जिसके दिल में याद इलाही नहीं है, वो हर वो शख्स जो अल्लाह को नहीं मानता, जिसके दिल में याद इलाही की शमा नहीं जलती, वो सब के सब तुम्हारे लिए नामहरम है, उनकी तरफ देखोगे तो गुनाह होगा। इसलिए कि गैर खुदा की तरफ देखना यानी अल्लाह का जो मुखाबिल है, अल्लाह का जो मुखालिफ है, उसके चेहरे को देखोगे तो कभी नमरूद याद आएगा, कभी शद्दाद याद आएगा, कभी फिरौन याद आएगा, और कभी अबू लहब अबू जहल याद आएंगे, कभी यजीद याद आएगा, یزید کا چہرہ چمکے گا, کبھی امیر شام کا چہرہ چمکے گا, کبھی ابو لہب اور ابو جہل کی تصویر نظر آئے گی, کبھی شیطنت نظر آئے گی, کبھی ابلیسیت نظر آئے گی, کبھی فرعونیت نظر آئے گی, کبھی شدادیت نظر آئے گی, کبھی نمرودیت نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مخالفین خدا جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. کون تھا خدا کا مخالف؟ فرعون موسیٰ کا نہیں بلکہ اللہ کا مخالف تھا. موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش دینے والا موسیٰ کا دشمن نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, ابو لہب و ابو جہل محمد مصطفیٰ کے دشمن نہیں تھے, اللہ کے دشمن تھے. اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کے محمد دشمن ہو جاتے ہیں, اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کے موسیٰ دشمن ہو جاتے ہیں. یوں کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ عارف پروردگار ہے, محب پروردگار ہے. وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو چیز ان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب اگر دور کرنے والا فرعون ہے تو وہ فرعون کے دشمن بن جاتے ہیں. اب اگر اللہ سے دور کرنے والا نمرود ہوتا ہے تو وہ نمرود سے بیزار ہو جاتے ہیں. وہ اللہ سے دور کرنے والا اگر شیطان ہوتا ہے تو وہ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو اللہ سے انہیں دور کر دے. ہر وہ طاقت جو اللہ کے ذکر سے انہیں روک دے اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دشمنی کی تھی, فرعون نے موسیٰ سے دشمنی نہیں کی تھی. نمرود نے ابراہیم سے دشمنی نہیں مول لی تھی, دشمنی تو ابراہیم نے مول لی تھی. عزیزان گرامی, دشمنیاں مولی جاتی ہیں, دشمنیاں خریدی جاتی ہیں. کوئی دشمن نہیں ہوتا, دشمن بنانا پڑتا ہے. کبھی دوست بنانا پڑتا ہے, کبھی دشمن بنانا پڑتا ہے. اس کو ایک دوست بنایا جاتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, اور اسے دشمن بنانا پڑتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے ہوتے, نمرود کی نمرودیت کو دیکھ کر اگر اس کی تعریف کرتے, ہاں میں ہاں ملا دیتے اور نمرود کی مدح کر دیتے, نعوذ باللہ, یا خاموش ہی بیٹھ جاتے نمرودیت کے مقابلے میں, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے شعلے نہ بھڑکائے جاتے. یہ جو آگ کے شعلے بھڑکائے گئے ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی روش کے اعتبار سے, جو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس راستے میں کانٹے بچھائے گئے, اس راستے میں آگ لگائی گئی, اس راستے میں شعلے بھڑکائے گئے, جس راستے کا انتخاب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کانٹوں پہ کیوں چلنا چاہتے ہیں, آپ آگ میں کیوں کودنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا ٹھنڈی چھاؤں پسند نہیں ہے, کیا آپ کو گرم سنگوں کی چھنکار پسند نہیں ہے, کیا آپ کو شبستانوں کا آرام پسند نہیں ہے, کیا آپ کو قلعے کی راحتیں پسند نہیں ہے, کیا آپ کو دولت کی راحتیں پسند نہیں ہے. تو اگر یہ دولت کی راحتیں پسند ہوتی تو پھر موسیٰ فرعون کا دربار نہیں چھوڑنا چاہتے, فرعون کا دربار نہیں چھوڑنا چاہتے. کیا نعمتیں نہیں تھی فرعون کے دربار میں؟ فرعون نے پالا تھا نا. جو دشمن ہوتا ہے وہ پالتا نہیں ہے, جو دشمن ہوتا ہے وہ پرورش نہیں کرتا. موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ کے پالنے والا موسیٰ کا دشمن نہیں ہوتا ہے. موسیٰ نے فرعون کو اپنا دشمن بنایا. کس طرح بنایا؟ جب فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, تو یہ سن کر اگر اب موسیٰ کے لیے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ اگر راحتیں پسند ہیں, اگر قلعے میں رہنا ہے, اگر دربار میں رہنا ہے, چاہو حشم حاصل کرنا ہے, اور نعوذ باللہ اگر فرعون کا جانشین بننا ہے, فرعون کا وارث بننا ہے, فرعون کی دولت کا حقدار بننا ہے, فرعون کے چاہو حشم کا وارث بننا ہے, تو اب دو راستے تھے موسیٰ کے سامنے. ایک یہ کہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دیتا, کسی اور کی زبان سے نہیں، موسیٰ کی زبان سے یہ جملے سننا چاہتا تھا کہ موسیٰ کہہ دو جہاں دنیا مان رہی ہے وہاں تم بھی مان لو، جہاں اتنے سر جھک رہے ہیں وہاں تم اپنا سر بھی جھکا دو، جہاں اتنے لوگ تائید کر رہے ہیں وہاں تم بھی تائید کر دو، لیکن سب کے لیے تو سب کے لیے تو اتنی آرائشیں نہیں تھی، لیکن موسیٰ کا امتحان تو ان لوگوں سے زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ موسیٰ اگر ہاں میں ہاں ملا، وہ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے تو سوائے دو روٹی کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہو رہا تھا، لیکن اگر موسیٰ فرعون کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تو موسیٰ کو تو سب کچھ ملنے والا تھا، دربار ملنے والا تھا، لشکر ملنے والا تھا، دولت ملنے والی تھی، ثروت ملنے والی تھی، اقتدار ملنے والا تھا، اختیار ملنے والا تھا، لیکن موسیٰ نے اختیار فرعون کو ٹھکرا دیا، اقتدار فرعون کو ٹھکرا دیا، لشکر فرعون کو ٹھکرا دیا، طاقت فرعون کو ٹھکرا دیا، قوت فرعون کو ٹھکرا دیا، دولت فرعون کو ٹھکرا دیا، ثروت فرعون کو ٹھکرا دیا۔ کس کے لیے ٹھکرایا، کیوں ٹھکرایا؟ اس لیے کہ موسیٰ جانتے تھے کہ یہ دولت عارضی ہے، کل نمرود کے ہاتھ میں تھی، آج فرعون کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے وارث یزید بننے والا ہے، کل اس دولت کا وارث آنے والا ہے، لیکن میں دولت فرعون کا وارث نہیں ہوں، میں علم ابراہیم کا وارث ہوں، میں وارث خلیل ہوں، میں وارث نوح ہوں، مجھے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو راستہ ابراہیم یا خلیل نے انتخاب کیا تھا۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم نے جو راستہ اپنے اختیار سے چنا تھا وہی راستہ مجھے بھی چننا ہے۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ دشمنیاں مول لینے کا راستہ، نمرود کی دشمنی مول کر آگ میں ڈالے جانے کے لیے ابراہیم آمادہ ہو گئے ہیں، اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا کس جرم میں؟ خاموشی کے جرم میں نہیں، خاموشی کے جرم نہیں، بلکہ ان بتوں کو توڑنے کے جرم میں، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنے کے جرم میں، ان کے اعتقادات پہ ٹھیک پہنچانے کے نتیجے میں، فرعونیت کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں، نمرودیت کا سر جھکانے کے نتیجے میں کہ ہم نمرودیت کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم نمرودی افکار کو پسند نہیں کریں گے، ہم نمرودی نظریات کو پسند نہیں کریں گے، تو نمرود کہہ رہا تھا پھر آگ میں ڈالنا ہوگا، مان لو گے تو میری دولت کے وارث بن جاؤ گے، اور انکار کر دو گے تو تمہارے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ ابراہیم راستہ اختیار کرو، راستہ اپناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہیں، ابراہیم اس وقت کون پوچھنے والا تھا ابراہیم کو جس وقت ابراہیم آگ کے حوالے ہو رہے تھے؟ آج یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، آج نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نصرانی تھے، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے تھے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی بل کانا حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم حنیف مسلم تھے، باطل کے راستے سے کٹ کٹ کے چلنے والے کا نام ابراہیم تھا، اس راستے کو اختیار کیا جو راستہ عبودیت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو بندگی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو مخلوق کو خالق سے جوڑ دیتا ہے، وہ راستہ جو عبد کو معبود سے ملا دیتا ہے، وہ راستہ جو ان دونوں کے درمیان میں دیوار قائم نہیں کرتا بلکہ عبد کو معبود سے ملا دیتا ہے، وہ راستہ ابراہیم نے انتخاب کیا اور سب سے منہ موڑ لیا، سب سے رشتے توڑ لیے، سب سے رشتے توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لیا۔ اور جب تک سب سے رشتے ٹوٹ نہ جائیں اس سے رشتہ جڑ نہیں پائے گا۔ سب کو مانتے ہوئے اس کو ماننا یہ اسلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کو ماننے والا کافر ہوتا ہے، خدا کا اقرار کرنے والا مشرک ہوتا ہے، لوگ یہی نہیں جانتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا اقرار کر لیا وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ جو اللہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں 360 خداؤں کو ماننے والے ہیں، وہ 360 خداؤں کو مانتے ہوئے اگر اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 360 میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے. 360 والے اگر اقرار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اقرار کو اقرار نہیں کہا جاتا. یہی سب سے بڑا شرک ہے کہ یہ اقرار نے شرک کو ختم نہیں کیا بلکہ تعداد شرک کو اور بڑھا دیا. یہ اقرار اقرار نہیں ہوا، یہ اقرار تو انکار میں اضافہ ہے. اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے، پہلے اقرار نہیں، پہلے انکار کرنا ہوگا، پہلے کافر بننا ہوگا پھر مسلمان بننا ہوگا. کس کا کافر بنے؟ مشرکین کا کافر جب تک نہیں بنو گے اللہ کے مومن نہیں بن سکتے. پہلے لا الہ کہنا ہوگا، پہلے انکار کرنا ہوگا، پہلے سارے خداؤں کی توہین کرنا ہوگا، پہلے سارے خداؤں کا انکار کرنا ہوگا، پہلے لا الہ کہنا ہوگا، پہلے نفی کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کے ذریعے سے اس بات کرنا ہوگا. جب تک انکار نہیں کیا اس بات مانا نہیں رکھتا. جب تک سب کو مانتے ہوئے اللہ کو ماننا یہ کوئی مانا نہیں رکھتا. ہم سب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی بھی عبادت نہیں ہوتی، اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے. جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہی مسلمان ہوتے ہیں. سلامات پڑھے محمد. سب کو مان کر اللہ کو ماننا سب سے بڑا کفر ہے. پھر کیا مانا؟ مخلوقات کی فہرست میں اللہ کو شامل کر لیا، بتوں کی فہرست میں اللہ کو شامل کر لیا، شرک کی فہرست میں اللہ کو شامل کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو مخلوقات کی صف میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، وہ محبت خالق نہیں ہے جو ساری محبتوں کے ساتھ جمع ہو جائے. محبت وہی خالص ترین محبت ہے کہ جہاں اس کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ آئے، غیر خدا کی محبت نہ آئے، غیر کی طرف ہاتھ دراز نہ ہو. عزیزان گرامی، غیر کی طرف نظر نہ ہو، جو غیر ہو. محمد غیر نہیں ہے، علی غیر نہیں ہے، غیر خدا نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، یہ خدا کے محبوبین ہیں، یہ خدا کے عارفین ہیں، یہ خدا والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لیے سب کو ٹھکرا دیا تھا. ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم پیروی اختیار کرو ابراہیم خلیل کی. ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہی سچے مومن ہوتے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. پیروی خلیل کرنے والے ہی حقیقت میں مسلمان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کا راستہ اختیار کرو، جنہوں نے اللہ کے راستے کا انتخاب اس طرح سے لیا کہ سب سے موڑ لیا، سب سے رشتہ توڑ لیا، اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. یہی تو عذاب الہیہ ہے عزیزان گرامی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو رجا. وہ ایک سجدہ عبادت ہے، وہ ہزار سجدے شرک ہے، وہ ہزار سجدے عذاب ہے. وہ ایک سجدہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے، وہ ایک در ہزار دروں سے انسان کو پھرنے سے بچا لیتا ہے، اور وہ ہزار ہاں ہزار در جو ایک در کو بن کر کے کہ جب انسان ہزاروں دروں پہ بھٹکتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں ملتا سوائے بربادی کے، سوائے عذاب کے، اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. انسان کو صرف اور صرف اللہ کا محتاج سمجھنا ہے. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انتم الفقراء، تم سب کے سب انسان اللہ کے محتاج ہو. ہم سراپا احتیاج ہیں. ہمارا حالت امکان حالت احتیاج ہے. ہم ممکن الوجود ہے. ہماری ذات میں احتیاج ہے. امکان احتیاج کا نام ہے. ہم سراپا احتیاج ہیں اور اس کے سامنے سراپا احتیاج بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں جو دے سکے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں جو مانگا جا سکے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہو تو اس سے مانگا جا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور عظیم ہے تو اس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی غنی ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں، اللہ کے سوا کوئی کریم نہیں، اللہ کے سوا کوئی رحیم نہیں. اللہ ہی ہے جو مرکز محبت ہے، جو مرکز عشق ہے، جو مرکز مطلوبیت ہے. یا غایت آمال العارفین، اے وہ جو منتہائے طلب عارفین ہے. آدم کی آخری تمنا کا نام خدا متعال ہے. نو کی آخری تمنا کا نام وصال محبوب ہے. ابراہیم کی آخری تمنا کا نام وصال محبوب ہے. جب آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تصویر خدا دیکھی اور محبت خدا دیکھی تو ابراہیم بڑے شوق سے بڑے ولولے کے ساتھ آگ میں گر رہے تھے. یہ آگ میں گرنا ابراہیم کا حیات کے لیے تھا، موت کے لیے نہیں تھا. وہ حیات جو اللہ کی جانب سے ملنے والی ہے. جسم جل جائے گا لیکن روح کو حیات جاویدہ مل جائے گی. یہ ایمان تھا خلیل کا. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ خلیل کا ایمان تھا کہ جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ خلیل کی تڑپ تھی کہ آگ گرم ریتی میں آب زمزم ابلنے لگا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. ایمان کی حرارت ایسی تھی. وہ راستہ جو راستہ خلیل نے اپنایا تھا، اللہ کے راستے میں دشمنیاں مول لینے والا راستہ، وہ راستہ جہاں دنیا میں بے عزتی ہونے والی تھی، جہاں دنیا میں بے آبرو ہونے والے تھے، جہاں عزت جا رہی تھی، سارے کے ساری مملکت میں یہ شور مچ گیا کہ نمرود کا جو دشمن ہے وہ ابراہیم ہے. سارے کی ساری خدائی ناراض ہو گئی تھی. وقت کا خدا ناراض ہو گیا تھا اور وقت کی ساری خدائی ناراض ہو گئی تھی. ابراہیم اس وقت عزتدار نہیں سمجھے جا رہے تھے کہ ان کی تشریفات کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ہاتھ چومے جائے. کوئی خلق ایسی نہیں تھی جو ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتی. سب ان کے لیے اپنے اپنے گھروں سے لکڑیاں لے کے آ رہے تھے لوگ. کوئی پھولوں کا ہار لے کے خلیل کی طرف نہیں آ رہا تھا، گھر سے لکڑیاں لے کے آ رہے تھے کہ ہماری بھی لکڑیوں میں لکڑیاں اضافہ کرو، ہماری بھی لکڑیوں میں اضافہ کرو، اس لیے کہ جو ہمارے بتوں کو جس نے توڑا ہے اس کے ہم بھی دشمن ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی دشمن ہیں. ہر گھر سے آواز آ رہی تھی کہ اس کو جلا دو تو پورا فتنہ ختم ہو جائے. لیکن ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہر آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس راستے کو پھر کلیم نے آسان بنایا. کلیم اس راستے میں چلے، مسیح اسی راستے میں چلے. جب تخت دار سجایا گیا تو مسیح نے کہا کہ اللہ کی محبت میں یہ تخت دار صحیح. اور اسی راستے پر لے کے محمد عربی آگے بڑھ رہے تھے. جب جہاں پر محمد مصطفیٰ پہ پتھر پھینکے جا رہے تھے، تیر چلائے جا رہے تھے، نیزے چلائے جا رہے تھے، محمد محمد نے وہ راستہ اختیار کیا, وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ درباروں سے ہو کے گزرتا ہے, وہ راستے کا انتخاب نہیں کیا جو راستہ راحتوں سے ہو کے گزرتا ہے, وہ راستہ کہ جو دولت اور ثروت سے ہو کے گزرتا ہے, بلکہ اس راستے کا انتخاب کیا کیونکہ محبت کا راستہ, محبت جب دل میں ہوتی ہے تو خارہ گل بھی شمت, محبت خالص جب ہو جاتی ہے اپنے محبوب سے, جب محبت ہوتی ہے تو جب کانٹے چن کے خون نکلتا ہے تو اور لذت ملتی ہے, جب آگ نکلتے ہیں تو اور لذت ملتی ہے, جب تازیانے پڑتے ہیں تو اور لذت ملتی ہے, جب تماچے لگتے ہیں تو اور لذت ملتی ہے, اس لیے کہ محبوب سے اشتیاق سے شوق بڑھتا جاتا ہے, محبت کا جب امتحان قریب ہونے لگتا ہے تو پھر آگ میں جلنے میں مزہ آنے لگتا ہے, آگے وہ چاہتا ہے کہ آگ میں گرے, وہ چاہتا ہے کہ دیروں پہ چلے, وہ چاہتا ہے کہ نیلوں کا سامنا ہو, وہ چاہتا ہے کہ دیروں کا سامنا ہو, اور یہ جسم سے وہ روح نکل جائے اور محبوب سے وصال اختیار کر جائے, وصال محبوب میں روح ایسے تڑپتی ہے کہ چشم زدن میں جسموں سے باہر نکل جائے. تو زیرانِ گرامی اللہ کے راستے پہ چلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ غیر خدا سے راستہ رشتہ منقطع کیا جائے, ان کی محبت دلوں سے نکالی جائے, ان کا خوف غیر خدا کا خوف جب تک دل سے نکلے گا نہیں اس وقت تک یاد الہی کی شمع جلے گی نہیں, جب خوف الہی دل میں پیدا ہوگا تو کب پیدا ہوگا, جب دوسروں کا خوف دل سے نکلے گا, الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ, جو ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے, ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, اس لیے کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں تو ڈرتے ہیں, جب اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ان سے ڈرنے کا مطلب ہی نہیں ہے, انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, اس طاقت کو طاقت نہیں سمجھتے, جو خدا کے علاوہ جو طاقت نہ ہے اسے طاقت نہیں سمجھتے. امیر المومنین کہتے ہیں میں اس شخص کو کمزور سمجھتا ہوں جو شخص باطل پر ہوتا ہے, یعنی جو اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے میں اسے کمزور سمجھتا ہوں, اور میں اس شخص کو سمجھتا ہوں جو حق پر ہوتا ہے, جس کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے, حق کی طاقت ہوتی ہے, چاہے دنیا کی نظر میں وہ کتنا ہی کمزور سہی, میرے نزدیک وہ قوی ہے, اور دنیا کی نظروں میں جو جتنا قوی ہے میری نگاہ میں وہ اتنا کمزور ہے. یہی بات آج بھی فرزندان علی و بطول نے ثابت کر دیا لبنان کی سرحدوں پر, یہ واضح کر دیا, اور حسن نصر اللہ نے اپنی زبان سے کھلے عام طے کہہ دیا کہ یہ اسرائیل ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کے جالوں کا گھر ہوتا ہے, اور یہ اسرائیل مکڑی کے جالے ہیں, دنیا کی نظر میں اسرائیل سب سے بڑی عسکری طاقت ہے, لیکن علی والوں کی نگاہوں میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے, اور سب سے کمزور ترین ملک دنیا کا اسرائیل ہے. سلوات پڑھے محمد والے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان اگر کسی ملک میں ڈالنا ہے تو اسرائیل ہے, اگر ہماری نظر میں پوری دنیا کے نقشے پہ پورے کرے ارض کی حکومتوں میں سب سے کمزور حکومت کون سی ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے کمزور حکومت اسرائیل کی حکومت ہے, اس کے بعد حکومت ہے، یہ سب سے کمزور حکومتیں ہیں، اسی لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ سب سے آسان کام کمزور ترین حکومت کا صفایا ہے، اور کمزور ترین جو حکومت ہے وہ ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے، وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اسی لیے حاضروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ پہلے دن چھوڑ دے شیطان کو مت مارو، منجلے شیطان کو مت مارو، سب سے پہلے بڑے شیطان کو مارو، اس لیے کہ جو بڑا دنیا کی نظروں میں جو بڑا ہے وہ اللہ کی نظروں میں سب سے چھوٹا ہے، وہ سب سے کمزور ہے، وہ سب سے کمزور ہے۔ جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ سب سے کمزور شیطان ہے، کمزور شیطان ہے، بڑا شیطان جو ہے تو سب سے کمزور ملک اگر ہے تو امریکہ اور اسرائیل ہے، اور وہ لشکر سب سے بڑا لشکر ہے۔ کون سا لشکر سب سے بڑا ہے جو پورے لشکروں کو دبا سکتا ہے دنیا کے؟ وہ کون سا لشکر ہے؟ وہ اللہ کا لشکر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لشکر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حزب اللہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کا لشکر ہی سارے لشکروں کا غالب آنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اللہ کا لشکر ہوتا ہے اس کا بھروسہ، اس کا توکل، اس کا تکیہ سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صرف خدا کو دیکھتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو خدا کے دشمن ہوتے ہیں انہیں ان پر لبڑ کے وہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں آنے کے لیے سارے راستوں سے منہ موڑنا ہوگا، ہر گھر کو چھوڑنا ہوگا اللہ کے گھر کے لیے۔ یہ جو کاروان حسینی آ رہا ہے، یہ وہ کون سا کاروان ہے؟ یہ دولت کی تمنا میں آنے والے نہیں ہیں، یہ اقتدار کی تمنا میں کربلا کا رخ نہیں کر رہے ہیں، یہ ثروت کے لیے کربلا نہیں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو غیر خدا کو طلب کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کی دعاؤں میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ اے اللہ ہم کو دولت دے دے، اے اللہ ہم کو دنیا دے دے، اے اللہ ہم کو ثروت۔ یہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو ان چیزوں کو جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ لیکن یہ جو کربلا میں جو لوگ آ رہے تھے، امام حسین ان سے کہہ رہے تھے کہ جو لوگ حسین کو واسطہ بنا کر دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ چلے جائیں، اس لیے کہ حسین دنیا کے حضور کے لیے تمہارا وسیلہ نہیں بن سکتا، حسین واسطہ نہیں بن سکتا تمہاری خواہشات کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین کو ذریعہ بنائیں گے، حسین کو واسطہ قرار دیں گے اپنی تمناؤں تک پہنچنے کا، خلعت حاصل کرنے کا، عہدہ حاصل کرنے کا، منصب حاصل کرنے کا وسیلہ حسین کو سمجھ رہے تھے۔ حسین کہہ رہے تھے میں باب اللہ ہوں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوں، میں دربار فرعون تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوں۔ جو اللہ کو چاہتا ہے وہ مستقا ہے، اس لیے کہ میں بار ہوں، میں وہ دروازہ ہوں کہ جس دروازے سے گزر کر انسان بارگاہ الہیہ میں آ جاتا ہے۔ اس راستے، اس دروازے کا نام حسین بن علی ہے۔ حسین پوچھ رہے تھے کیا تم اللہ سے وصال چاہتے ہو؟ جو کہتے تھے ہاں ہم اللہ سے وصال چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کے لیے اپنے قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم سعادت سمجھتے ہیں شہادت کو، ہم شہادت سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم شہادت کو قریب نہیں سمجھتے، ہم شہادت کو موت نہیں سمجھتے، ہم شہادت کے چہرے کو قریب نہیں سمجھتے کہ فرار کر جائیں۔ تو ہاں تم میرے ساتھ آ سکتے ہو، اور ان لوگوں کو خط لکھ کر بلایا حسین نے جو اللہ سے وصال چاہتے ہیں، جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں، کہا حسین تمہیں بلا رہا ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ اللہ کی قربت بارگاہ الہیہ میں پہنچنے کے لیے۔ عرفان ربوبیت حاصل کرنے کے لیے حسین تمہارے لیے وسیلہ بننے جا رہا ہے، حسین تمہارے لیے واسطہ بننے جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو۔ تو آؤ کربلا کی سرزمین پر، سرزمین کربلا پر ان لوگوں نے اپنا آشیانہ بنایا تھا کہ وہ پرندے جو آزاد ہو چکے تھے وہ حسین تک آ رہے تھے، جو جن کے پیروں میں غلامی کی زنجیر پڑی تھی، جن کے پیروں میں دولت کی زنجیر پڑی تھی، جن کے پیروں میں راحت دنیا کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ حسین ابن علی کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ آزاد پرندے جو اپنا آشیانہ چھوڑے ہوئے تھے، آشیانہ الہیہ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، ان سب کو سمیٹتے ہوئے حسین کاروان عظیم لے، دنیا کی نظروں میں چھوٹا سا کاروان تھا لیکن حسین متاع حیات لے کے آ رہے تھے، اور آزاد انسانوں کا کاروان لے، حسین کسی غلام کو لے کے کربلا نہیں جا رہے تھے، آزاد انسانوں کا حریت کا کاروان لے کے جا رہے تھے۔ حسین کہہ رہے تھے اگر مشتکانا ہے تو تمہیں حر بن کے آنا ہوگا، غلام بن کے آنے والوں کو حسین قبول نہیں کرتا۔ میرے ساتھ آنے والے وہ ہوتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافتا، اسلام کے دائرے میں پوری طرح سے آ جاؤ۔ آدھے آنے والے المسبسبین بین ذلک، وہ لوگ جو تسبسب کا شکار ہوتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں پیچھے پھر جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پھر تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جو راستے پر یقین نہیں رکھتے وہ تردد کا شکار ہوتے ہیں، جسے ذات ربوبیت پہ شک ہوتا ہے وہ مسبسب ہو جاتے ہیں، جنہیں راستے پر یقین ہوتا ہے، جنہیں ذات پروردگار پہ یقین ہوتا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام میں پوری طرح سے چلے جاتے ہیں، جو پوری طرح سے اسلام میں آ جائے اسے مسلم کہتے ہیں، اسے مسلم۔ نام رکھ لینا مسلمان کا آسان ہے، کردار کا مسلم ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو حقیقت میں مسلم ہوتا ہے وہ جو واقعی جو فرزند کعبہ ہو، واقعی جو فرزند منا ہو، وہی مسلم ہوتا ہے۔ جو فرزند توحید ہو، امام حسین علیہ السلام جسے معتمد بنا کے بھیجا اس کا نام مسلم ہے، کتاب کربلا کی بسم اللہ کا نام مسلم ہے، شہادت کے آغاز کا نام مسلم ہے، اور کربلا کے پہلے شہید کا نام مسلم ہے۔ شہادت مسلم سے شہادتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور محرم کی ابتدا میں مسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیونکہ مسلم ابن عقیل بھی اسی کاروان کا حصہ تھے جو کاروان حسین ابن علی کا کاروان تھا، اسی کاروان کے ایک فرد تھے جو یہ ذمہ داری لے کے چلے تھے کہ حسین ابن علی نے اپنا معتمد بنا کے بھیجا اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، کہ جو مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا وہ ایسے ہی ہے جس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ لوگ جو ہم خورما اور ہم ثواب چاہ رہے تھے، وہ لوگ جو دنیا اور آخرت ایسے وقت چاہ رہے تھے جب آخرت یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں صرف اور صرف جہاں امتحان کی منزل تھی کہ آخرت انہی کو ملنے والی ہے جو دنیا سے وہ موڑ رہے، اس وقت اس امتحان کی گھڑیوں میں امتحان کی گھڑیوں میں سارے لوگ مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، 18,000 کوفیوں میں بیعت تھی، لیکن جب یہ بنے جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شام میں ایک مومن سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے کافر ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جو مغرب کی نماز میں تھے وہ عشاء کی نماز میں نہ تھے، جو عشاء کی نماز میں تھے وہ تعقیبات عشاء میں شامل نہیں تھے، جب مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ساری مسجد خالی ہو چکی تھی۔ یہ تاریخی واقعات ہیں عزیزان گرامی، مسلم تنہا رہ گئے، ایسے تنہا رہ گئے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے جو کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے۔ آل ابی طالب کی فرد، خاندان بنی ہاشم کی فرد، علی کا بھتیجا کوفے کی گلیوں میں تنہا، جس گلی میں جاتے ہیں اس گلی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف سناٹا اور ویرانی چھا جاتی ہے کہ مسلم کو گرفتار کرنا ہے، ہر گھر میں تالے لگا دو، اور کسی کے بھی گھر میں اگر مسلم پناہ لیں گے تو اس گھر کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس گھر میں مسلم کو پناہ ملے گی تو کون سا گھر تھا جو مسلم کو پناہ دے سکے؟ تو ایک گلی کے موڑ پر کسی مکان کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو ایک بڑھیا دروازہ کھول کے پوچھ کہتی ہے کہ اے مسافر، کیا تو نہیں جانتا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں؟ اس وقت کوفے کے حالات نازک ہیں، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو مسلم سر کو جھکا کے کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ، وہ کہاں جائے جس کا کوئی مکان نہ ہو، وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا تم کون ہے؟ تو کہا میں امیر کا بیٹا مسلم ہوں، بس یہ سننا تھا کہ غیرت ایمانی جاگ گئی، ضعیفہ نے دروازے کھول دیے، مسلم کو پناہ دی، اور اس کے بعد جب حکومت کو معلوم ہوا مسلم کو گرفتار کیا گیا اور چاروں طرف سے ہجوم، تلواریں چل رہی تھی، تین برس میں ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ہزاروں کا لشکر بلایا گیا۔ محمد بن اشعث کہتا ہے کہ کیا تو نے بنیوں بخار سے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا فرض ہے، یہ آل ابی طالب کا فرض ہے، اور یہ حیدر کرار کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مسلم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اور واقعات کی تفصیلات کو سے آگے بڑھتے ہوئے میں اس مندر پر آپ کا ذہن لے جاؤں کہ جہاں مسلم ابن عقیل کے قتل کی تیاریاں کی جا رہی تھی، پشت بام پہ مسلم کو چڑھایا گیا، جلاد کو حکم دیا گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، مسلم نے رخ بدلا، کاروان کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ آواز مسلم حسین کے کانوں تک پہنچی ہوگی، تبھی تو حسین ابن علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور مسلم کی بیٹی کو بلا کے دلاسا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلم کی دختر یتیم ہو گئی، مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے، جسم کو پشت بام سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور مسلم ابن عقیل بھی کربلا کے شہیدوں میں اس طرح سے شامل ہو گئے کہ جب شہید کیے جا رہے تھے تو بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور جس طرح سے کربلا کے شہیدوں کو زمان کے بعد لاشوں میں جو گھوم کے دوڑائے گئے، اسی طرح سے مسلم کا لاجا کوفے کی گلیوں میں کشا کشا بھیجا جا رہا تھا، اور یتیم مسلم کے سر پہ حسین ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں کہوں گا آقا، اس وقت کون دلاسا دینے والا ہوگا جب سکینہ یتیم ہو جائے؟ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ؟ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ۔ پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بچن اسلام و مسلمین پہ سرفراز فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل پہ ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، پروردگارا جنت الوقی کی تعمیر فرما، آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں پر اسلامی تحریک اسلامی بیداری کی لہر چل رہی ہے پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما، امام اسر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین